الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعے کا دن، مبارک دن عطا فرمایا. یہ برکت والا دن، جمعہ کا دن، اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کے مطابق جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے کہ جس میں اگر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس میں ترغیب اس بات کی بھی ہے کہ ہم پورا دن جمعہ کا جو ہے وہ اکثر و بیشتر دعا کریں. بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے. لہذا جمعے کے دن جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک درود و سلام بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھا جائے. الحمدللہ جو گفتگو اس وقت پچھلے جمعوں سے چل رہی ہے، موضوع ہے دعوت اللہ، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا. الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے دعوت اللہ کی فضیلت پر بات کی تھی. آج انشاءاللہ دعوت اللہ کے مقاصد، آبجیکٹو اور ذرائع پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب سے بہترین کام ہے، اعلیٰ ترین کام ہے، اعلیٰ ترین پروفیشن ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ حمیم سجدہ میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف. گویا اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا سب سے بہترین کام ہے. البتہ تین آداب بھی بیان کیے گئے. وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف دعوت ہی نہیں دینی بلکہ عمل بھی درست کرنا. داعی دین کا عمل درست ہوگا تو دعوت کارگر ہوگی. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور داعی دین میں عاجزی انکساری ضروری ہے. اس نے کہا کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں. اب آئیے، آج کا موضوع ہے دعوت اللہ کے مقاصد. کبھی ہم سوچیں اس حوالے سے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جن کی تعداد 125,000، ان سب نے یہی ذمہ داری ادا کی. پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری لوگوں کو اللہ سے متعارف کروانا، اللہ کی طرف بلانا. لیکن یہ دعوت اللہ کا کام ہے بڑا سینسٹیو، حساس، کیونکہ اس میں دعوت کے ساتھ ساتھ ریاکاری کا فیکٹر بھی شامل ہے، عجب بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات اعمال، اچھے اعمال، بڑے اعمال، انسان کے اندر عجب، تکبر، ریاکاری، دکھاوا بھی پیدا کر سکتے ہیں. لہذا بار بار جس چیز کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے نیت. نیتوں کا حال جانتا تو اللہ ہی ہے، لیکن انسان اپنی نیتوں کا جائزہ لے کہ یہ دین کا کام، دعوت اللہ کا کام کس مقصد کے لیے کر رہا. لہذا اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ ذمہ داری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، پیغمبروں کی ذمہ داری تھی، اب امت کی ذمہ داری ہے. لہذا اس دعوت کے کام کو کرنے کے لیے جو جذبہ محرکہ، موٹیویشن فورس جو ہے، وہ صرف اللہ کی رضا ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، خوبصورتی سے ہوتا ہے. اور اللہ کی رضا اگر مقصود نہ ہو تو پھر انسان واہ چاہتا ہے، دنیاوی اپریسیشن چاہتا. ہو سکتا ہے وہ کام کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہو لیکن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اس حوالے سے نیتوں کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. جب وہ کام شروع کیا جائے اس وقت بھی اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی کرنے والا ہے. میں یہ دین کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر اے اللہ تو اس بندے کے حق میں دعا کر، اس بندے کے لیے جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے. گویا دعوت کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو فائدے مند بھی ہے، عجب اور تکبر سے بھی انسان بچ سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اسی طرح یہ دعوت کا کام آخرت میں اجر و ثواب کے لیے ہو، اخروی نجات کے لیے ہو. فضیلت کے اعتبار سے وہ حدیث بھی سنائی گئی تھی کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا. بلکہ ایک حدیث اور میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجئے. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اتفاق کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں لیٹے ہوئے تھے. وہ آنسو کا قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرا. آپ نے آنکھ کھول کے دیکھا تو اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ تم کو کس چیز نے رلایا؟ تو اما عائشہ نے یہ بات فرمائی کہ مجھے یہ چیز رلاتی ہے کہ قیامت کے دن آپ ہمیں پہچان سکیں گے یا نہیں، پہچانیں گے بھی نہیں پہچانیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے. ان میں سے ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب نامہ اعمال کھلے گا. تو بہرحال جب نامہ اعمال کھلے گا تو بعض اعمال کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ملا ہوا ہوگا کہ انسان حیران ہوگا اور پوچھے گا اللہ پاک سے کہ اللہ یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ تو میرا عمل نہیں ہے، میں نے تو نہیں کیا کبھی یہ کام. اس کا اتنا اجر مل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے میرے فلا بندے کو دین کی دعوت دی تھی, دین سکھایا تھا, دین پر عمل کرنے کی ترغیب دی تھی, اس کے لیے ماحول فراہم کیا تھا, اس نے جو عمل کیا اس کا اجر تو اس کو ملے گا ہی, لیکن تم نے کیونکہ یہ تم اس کا ذریعہ بنے تھے تو اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا. الداعی الی الخیر کفاعلہ, حدیث میں الفاظ آتے ہیں دعوت دینے والا خیر کا جیسے ہے جیسے کہ عمل کرنے والا ہو. تو یہ دعوت کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اخروی نجات کے لیے کیا جائے. فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے. اب آئیے دعوت کا کام کا ذریعہ کیا ہو, یہ حساس مسئلہ. دعوت اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, تو اس کا اصل سورس کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی اعلی دعوت کیا تھا؟ کیونکہ ہمارے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اسوہ ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے سب سے بہترین مثال خود نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کی دعوت کا ذریعہ, اصل سورس اللہ کی کتاب ہونا چاہیے, کتاب اللہ, اللہ کا کلام, وہ دعوت کا ذریعہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے چند آیات مبارکہ نوٹ کر لیجئے. کتاب اللہ سے دعوت کا کام کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ امت آپس میں جڑتی چلی جائے گی. اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑنے کا فائدہ, امت آپس میں جڑ جائے گی. اللہ پاک ارشاد فرماتا سورہ آل عمران میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم سب مل کر اللہ تعالی کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطے سے تھامو, چمٹ جاؤ تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے جب غور و فکر کیا اس بات پر کہ امت میں تفریق, ڈفرینسز, تفرقہ کیوں ہے, الحمدللہ تمام لوگ اسی بات اسی نتیجے پہ پہنچے کہ تفرقے کی اصل وجہ کتاب اللہ سے دوری ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال بھی اسی نتیجے پہ پہنچے. اقبال ڈے تو بہرحال منایا جاتا ہے, پچھلے سال بھی منایا گیا. اقبال فرماتے کیا ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں. اقبال کا فلسفہ قرآن کیا ہے, فلسفی کیا ہے, اقبال کا شاہین کن صفات پر مشتمل ہے, اکثر و بیشتر ہمیں نہیں پتا. بہرحال جواب شکوہ میں کنکلوژن اقبال کا یہ ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو آپ غور کیجئے, امت نے بحثت مجموعی قرآن پڑھنا پڑھانا, قرآن کے ذریعے تبلیغ, قرآن کے ذریعے تزکیہ, قرآن کے ذریعے دعوت چھوڑ دیا. اس وجہ سے آج ہم ڈفرنس, اختلاف کا شکار ہیں. اب یہ سوال ہے کہ اختلاف کو دور کرنا ہے تو ذریعہ کیا ہوگا؟ حدیث و مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں, ہوا حبل اللہ المتین, قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے اس میں اور زیادہ وضاحت ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر بات سمجھائی گئی, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا انسانوں کے ہاتھ میں. اب دیکھیں اس مثال سے بات سمجھ میں کیا آئی, اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو کتاب سے جڑ جاؤ, اور آپس میں جڑنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ سے جڑو. لہذا پہلی بات مکمل ہوئی الحمدللہ, کہ دعوت کا مقصد اللہ کی رضا, اخروی نجات, دعوت کا ذریعہ اللہ کی کتاب, کتاب اللہ سے دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ امت جڑے گی. اب آئیے ذرا اللہ کی کتاب کے کچھ اہم مضامین پر غور کر لیتے ہیں. کتاب اللہ کا سب سے اہم ترین موضوع ہے توحید باری تعالی، اور یہی موضوع تمام انبیاء کرام کی دعوت کا بھی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمام انبیاء کرام ایک ہی دعوت لے کر آئے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی آتی ہے. سورۃ البقرہ میں الفاظ ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو پہلا اہم ترین موضوع قرآن حکیم کا توحید باری تعالی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت. اسی طرح دوسرا اہم موضوع شرک کا ابطال. قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، عذاب استیصال، عذاب استیصال اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں قوموں کو پوری پوری سولائزیشن کو تباہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دی گئی. چھ قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم بار بار کرتا، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. چھ انبیاء کرام کا تذکرہ، چھ رسولوں کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ انبیاء اور رسول کے ذیل میں قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا. ان چھ قوموں میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو شرک کیا کرتے تھے، لہذا انجام کیا ہوا، ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا. تیسرا اہم موضوع جو قرآن حکیم کا ہے وہ ہے توحید کے بعد، رسالت کے بعد، آخرت. آخرت کا یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین. لہذا غور کیجئے کہ جب ان باتوں کی دعوت دی جائے گی جو متفق علیہ باتیں ہیں، اتفاق ہے جن کے درمیان، تو خود بخود ہمارا ایک نظریہ جڑتا چلا جائے گا. نظریہ ایک ہو تو قوم ایک ہوتی ہے، امت بن جاتی ہے. لہذا قرآن حکیم اس امت کا مقصد بھی بیان کرتا. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور اے مسلمانوں چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایسا گروہ ہو، امت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. وہ امت تین کام کرے. نمبر ایک، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے. ویامرون بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے. قرآن حکیم پڑھنے والی امت یہ تین کام کرے گی بس. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس عظیم تر مقصد کے لیے قبول فرما لے. یہ جو قبولیت ہوتی ہے نا، قبول ہو جائے، ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ جو قبول ہو گیا وہی عمل ہے. تو جب ہم آمین کہہ رہے ہوں تو تھوڑا شعور بھی شامل کر لیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اب ایک سوال بنتا، خیر کسے کہتے ہیں؟ ہر بھلائی، ہر نیکی خیر ہے، لیکن اس سوال کا جواب خود قرآن سے پوچھئے تو قرآن بتاتا خیر سے مراد سورہ نال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیا نازل کیا تمہارے رب نے, وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا نازل کیا تمہارے رب نے, قَالُوا خَيْرًا, تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام یعنی اللہ کا کلام قرآن نازل کیا. تو خیر سے مراد اللہ کا کلام. سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن حکیم بہتر ہے اس تمام چیزوں سے, مادی نعمتوں سے جو یہ جمع کرتے ہیں. تو امت کا سب سے پہلا کام جو متفق علیہ ہونا چاہیے, جس میں کوئی اختلاف نہ ہو, لوگوں کو خیر کی طرف یعنی قرآن کی طرف بلائے. اب آئیے اگلے پانچ منٹ میں ہم سمجھتے ہیں قرآن کرتا کیا ہے. قرآن سب سے پہلے جو چیز درست کرتا ہے وہ لوگوں کے عقائد ہیں, نظریات ہیں, تھاٹس ہیں, خیالات ہیں. کسی بھی انسان کے خیالات, تصورات, عقائد, آئیڈیالوجی درست کر دیجئے, اسی ڈائریکشن سے ہی ہو جائے گی, راہ راست پر آ جائے گا. لہذا قرآن حکیم لوگوں کے اندر اللہ کا تعارف پیدا کرتا, اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, اللہ کی عبادت, مقصد تخلیق, زندگی کس مقصد کے لیے بنائے گی بار 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 بتاتا. بڑی پیاری آیات ہیں سورہ یونس کی, مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس موعظہ نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے. قرآن حکیم کی چار صفات بیان ہو رہی ہیں, ایٹیبیوٹس بیان ہو رہی ہیں غور سے سننے کی. خطاب یا ایھا الذین آمنو سے نہیں ہے, یا ایھا الناس سے ہے, تمام انسانوں کو خطاب کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ نصیحت درد بھرا واعظ آ چکا. وشفاء لما فی الصدور, اور شفا سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا. وہدا ورحمت للمومنین, اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے. اب ان چار باتوں پہ ذرا غور کیجئے. سب سے پہلی صفت قرآن حکیم کی یہ کہ یہ موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر واعظ و نصیحت. واعظ و نصیحت کرتا کیا ہے؟ ایک شخص کا دل سخت ہے, دنیا دار ہے, گناہگار ہے, نافرمان ہے, دل اتنا سخت ہوا جیسے بنجر زمین پڑی ہے. زمین اگر بنجر ہو تو آپ اس میں بیج نہیں ڈالتے. بیج ڈالنے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ پودا اگانا چاہتے ہیں بنجر زمین میں بیج ڈال کر آئیں گے, بیج ضائع ہو جائے گا. اس زمین کو پہلے نرم کیا جاتا ہے, ہل چلایا جاتا ہے, سافٹ کیا جاتا ہے. اس زمین کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ وہ اس بیج کو اپنے اندر جذب کر کے چھپا کر اس کو نشو نما دے سکے, پودا بنا سکے. اسی طرح انسانوں کی دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے بدعمالیوں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے. کلا بل رعنا علی قلوبہم, اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. تو قرآن حکیم سب سے پہلا بنیادی کام یہ کرتا ہے کہ دلوں کی غفلت کا زنگ دور کرتا ہے, خدا کا تعارف کرواتا ہے, امید دلاتا ہے, محبت پیدا کرتا ہے, آخرت کی فکر پیدا کرتا. یہ نرم واز دلوں کو نرم کرتا. دل نرم ہوتا ہے. اب فرمایا وشفاء لما فی الصدور, ترتیب پر بھی ذرا غور کیجئے گا. دل جب نرم ہوتے ہیں تو یہ شفا بن جاتا ہے. عام طور پر کون سا مہینہ ہوتا ہے دل کی نرمی کا؟ اللہ سے دعا کیجئے ایمان و صحت کے ساتھ ہمیں اللہ پاک رمضان تک پہنچا دے. وہ ایسا خاص مہینہ ہے جب دل اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں, خود ہی اللہ کی طرف سے. لیکن بہرحال یہ کسی وقت سے متعین نہیں ہے, تو کسی بھی وقت کسی بھی واس سے, نصیحت سے, کوئی ماحول سے, کوئی مصیبت سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا. شفاء لما فی الصدور, سینوں کی بیماریوں کا علاج. سینوں میں بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ دل کی بیماریوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں اس میں دل کی بیماریاں. دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے, منافقت کا منبع, دنیا کی محبت, مال کی محبت, عجب, تکبر, ریاکاری, یہ ساری اخلاقی بیماریاں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جیلسی کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا پرستی, مال. اس کو مال مل گیا, اس کو عہدہ مل گیا, اس کو ترقی مل گئی. پروفیشنل جیلسیز کیا ہوتی ہیں؟ آفیسز میں ایک دوسرے سے کیوں جیلس ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس کو پروموشن مل گیا, مجھے نہیں ملا, میں زیادہ ڈیزرو کرتا تھا. پھر جادو ٹونا ہو رہا ہے, حسد ہو رہا ہے, حرکتیں کرتا ہے انسان. تو دل کی بیماریاں, اس کی اصل کاز مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت. شفاء لما فی صدور کیا ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے, قرآن سے مطالعہ کرتا ہے, تو دلوں کی دل سے مال کی محبت, دنیا کی محبت, دنیا پرستی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. کس کی محبت آتی ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. دنیا سے جب دنیا داری نکلتی ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, آخرت کی محبت پیدا ہوتی. تو قرآن حکیم موعظہ ہے, نصیحت ہے, وعظ ہے, شفا ہے دل کی بیماریوں کا. اچھا جب شفا مل جائے تو اب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا بخار چڑھا ہوا, یار ٹیسٹ پتہ نہیں چل رہا, بہترین کھانا بھی لے کر آؤ کڑوا لگتا ہے. کیوں کڑوا لگتا ہے؟ کیونکہ اندر سے انسان بیمار ہے, اس کے زبان کے جو ٹیسٹ برڈس ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. بخار اترتا ہے, انسان بہتر ہوتا ہے, تو اب ٹیسٹ پتہ چلتا ہے. اسی طرح دل میں محبت بھری ہے دنیا کی, عجب, تکبر, دنیا داری بھری ہے, تو انسان پھر دین کی طرف نہیں آتا, یا دین پر آتا بھی ہے تو ایک رسمی سا, یا دین داری میں جاتا کی کوشش بھی کرتا ہے تو منافقت کی طرف چلا جاتا ہے بعض اوقات. موعظۃٌ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمت للمومنین. جب یہ شفا بن جاتا ہے تو ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. پھر دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک قرآن حکیم کو ہمارے حق میں ہدایت بھی بنا دیں اور رحمت بھی بنا دیں. دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ سوالات میں خاص طور پر کرتا ہوں سوچنے کا موقع دینے کے لیے. بے شمار نعمتیں, صحت نعمت ہے, کروڑوں روپے دے کر انسان صحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بیمار ہو جائے تو. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اگر ہدایت ہے, ہدایت مل جائے تو صحت بھی نعمت, اولاد بھی نعمت, اقتدار بھی نعمت, علم بھی نعمت, تقوی بھی نعمت, ہر نعمت رحمت بن جائے گی. اور اگر ہدایت نہ ہو, معاف کیجئے گا, تو یہ تمام نعمتیں, پیسہ زحمت ہے, زحمت. ایک ایک پیسے سے متعلق جواب دہی کرنی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور دو سوال قیامت کے دن پیسے سے متعلق ہوں گے, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. تو ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت, جوانی میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. تو اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک قرآن کے یہ چاروں کے چاروں فضائل ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. آج کا موضوع تھا دعوت اللہ کا ذریعہ, قرآن حکیم. قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھرپور تعارف کرواتا ہے, اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے, امید پیدا کرتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توجہ دلاتا ہے, اطاعت و بندگی کی دعوت دیتا ہے, سابقہ اقوام کے واقعات سناتا ہے عبرت کے لیے. اسی طرح اس امت کو جوڑنے کا اصل ذریعہ قرآن ہے. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, قرآن کی طرف بلائے. انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے. دوسرا کام, یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اس امت کے تین کاموں میں سے پہلا کام قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ مستقل کام ہے. اسی کام کے لیے تمام پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. صحابہ کرام نے یہ کام کیا. اول العزم جو یہود و نصارہ میں سے جو علماء کرام تھے، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے. اس امت کی بھی یہی ذمہ داری لگائی گئی قیامت تک کے لیے. ختم نبوت کی وجہ سے اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر یہ تین کام کریں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت مبارکہ سن لیجئے، اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ڈسکس کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار کام کیے، چار مرتبہ قرآن حکیم ان کا تذکرہ کرتا. اس امت کی افراد کی کردار سازی کے لیے چار کاموں کا تذکرہ سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آیا، سورہ آل عمران میں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو میں فرمایا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ان امیین میں ایک رسول اٹھایا جو انہی میں سے ہیں. یتلو علیہم آیاتی، وہ چار کام کرتے ہیں. پہلا کام ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں. ویزکیم، اور انہی آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے خیالات کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب یعنی شریعت کے احکامات سکھاتے ہیں. والحکمہ، اور شریعت کے احکامات کی حکمت، دانائی، وزڈم بتاتے ہیں. یہ چار کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. اس سے کردار سازی ہوتی ہے. آیات قرآنی کے ذریعے انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اس کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا موضوع تھا دعوت اللہ کا مقصد اور ذرائع. اہم ترین ذریعہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.